کئی صدیوں سے مختلف ممالک بائیکاٹ کو دباؤ ڈالنے کے لیے حربے کے طور پر استعمال کرتے آ رہے ہیں، اور اقوام متحدہ کی تشکیل کے بعد بھی اس ادارے کی سلامتی کونسل نے مختلف حالات میں اس حربے کا استعمال کیا ہے۔ اس بات نے میرے دماغ میں کافی الجھن پیدا کر رکھی ہے کہ یہ حربہ عالمی امن و سلامتی کی خدمت میں رہا ہے یا بڑی طاقتوں نے اسے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے۔ بعض کتابوں میں میں نے اقتصادی بائیکاٹ کی جو تعریف دیکھی ہے اس کے مطابق ایک حکومت کی جانب سے اپنے سیاسی اور اقتصادی اہداف کے حصول کی خاطر دوسری حکومت سے اپنے اقتصادی تعلقات کو محدود کرنے کے لیے اختیار کی گئی طے شدہ پالیسیوں کو بائیکاٹ کہا جاتا ہے۔ بائیکاٹ کو یک طرفہ، کئی جانبہ یا بین الاقوامی قراردادوں کی بنیاد پر نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اقوام بائیکاٹ کے لیے اقوام متحدہ کی جانب سے قرارداد کا منظور ہونا لازمی ہوتا ہے، تاہم کئی جانبہ بائیکاٹ کے لیے عام طور پر کچھ ممالک کسی ایک ملک کا بائیکاٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے سے اتفاق کر لیتے ہیں۔ یک طرفہ بائیکاٹ کے لیے کوئی ملک اکیلے ہی کسی ملک کے خلاف میدان میں اتر جاتا ہے۔ آخری دو بائیکاٹوں کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی ضرورت نہیں ہے، اور صرف ملکوں کا اتفاقی بائیکاٹ کی راہ ہموار کر دیتا ہے۔ اگر کئی جانبہ یا بین الاقوامی بائیکاٹ میں ایک کمزور کڑی ہو تو پورا بائیکاٹ کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک زنجیر کا استحکام اس کی تمام کڑیوں کی مضبوطی پر منحصر ہوتا ہے۔ بائیکاٹ کے فرقوں کا تین پہلوؤں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اول یہ کہ اس کا ہدف کیا ہے، دوم یہ کہ بائیکاٹ کس کے خلاف ہے، اور سوم یہ کہ بائیکاٹ کا طریقہ کیا ہے۔
موضوع برایم کاملا روشن و مشخص بود، اما
تاہم بائیکاٹ کے اہداف اور اس کے نتائج کے بارے میں میرے ذہن میں کچھ سوالات تھے، جن کے جواب میں ڈاکٹر حسینی نے کچھ اہم پہلوؤں کی جانب اشارہ کیا۔
بائیکاٹ کے سلسلے میں ایک اصل اور بنیادی ہدف کی حیثیت سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک یا بعض دیگر مد نظر ممالک کے خلاف کچھ پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ بعض ممالک تسلط پسندی یا توسیع پسندی کے ہدف کے تحت اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کو ڈکٹیٹ کراتے ہیں۔ بائیکاٹ کے سلسلے میں ایک بہت ہی بنیادی نقطہ پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم غور سے جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ جن ملکوں اور اقوام کے خلاف اس قسم کی کارروائیاں کی گئی ہیں ان میں اپنے راستے کو جاری رکھنے کا جذبہ اور زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، بائیکاٹ اقوام میں نئے محرکات اور جذبات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے پہلے سے معینہ اہداف کے حصول کی کوششیں تیز تر کر دیں، اور اس سلسلے میں مختلف طریقے اور مختلف روشیں اختیار کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سلسلے میں مزید دو خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ایران جیسی خصوصیات کا حامل ملک رقبے کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے، جوان افرادی قوت کے لحاظ سے، قدرتی ذخائر کے لحاظ سے اور قومیت کے لحاظ سے ایک عظیم تمدن کا ملک ہوتا ہے۔ ایران میں خود اعتمادی کا جذبہ، سامراج کی مخالفت کا جذبہ، زیادہ جد و جہد کا جذبہ اور اپنے حقوق کے حصول کے لیے تمام تر صلاحیتوں کے استعمال کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ بنابر یہ دو خصوصیات اس بات کا باعث بنی کہ ایرانی قوم نے اپنے خلاف بائیکاٹ کو، جو پابندیاں عائد کیے جانے سے عبارت ہے اور ایک سیاسی اور اقتصادی حربہ ہے، اپنی مزید ترقی و پیش رفت اور اپنے اصول و اہداف کے تحفظ کے لیے ایک بہترین موقع بنا لیا۔
ڈاکٹر حسینی کی باتیں سننے کے بعد میرے ذہن میں یہ سوال گردش کرنے لگا کہ کیا بائیکاٹ کے قانونی پہلوؤں کو بھی معین کیا گیا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں جن کتابوں کا مطالعہ کیا ہے ان میں مجھے یہ بات نظر آئی ہے کہ اقوام متحدہ کے منشور کی بحث سے قطع نظر، عالمی قوانین کے تناظر میں اقتصادی بائیکاٹ کے بارے میں تین طرح کے طرز فکر پائے جاتے ہیں۔ پہلا طرز تفکر بائیکاٹ کے حامیوں کا ہے، اور اس مکتب فکر کے قوانین کے مطابق ملکوں کو دوسرے ملکوں کے ساتھ اقتصادی تعلقات قائم کرنے، اقتصادی تعلقات توڑنے اور بائیکاٹ کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ دوسرا مکتب فکر غیر جانبداری کا ہے. اس مکتب فکر کے افراد کا خیال ہے کہ بلاواسطہ بائیکاٹ یا بلواسطہ بائیکاٹ میں فرق پایا جاتا ہے. بلاواسطہ بائیکاٹ جائز ہے جبکہ بلواسطہ بائیکاٹ جائز نہیں ہے. تیسرا مکتب فکر بائیکاٹ کے مخالفوں کا ہے. ان افراد کا خیال ہے کہ جدید عالمی قوانین کے نظام میں کسی بھی ملک کے خلاف کسی بھی قسم کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بائیکاٹ کے منفی نتائج اس کے مثبت اثرات سے کہیں زیادہ ہیں. میں ایران کے خلاف پابندیاں شروع ہونے کے وقت کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی کہ مجھے امام خمینی کے پیرو طلبا کی جانب سے تہران میں امریکہ کے سفارت خانے پر قبضہ کیے جانے کی واقعے کی یاد آئی. اسی واقعے کے بعد سے ایران اور امریکہ کے 35 سالہ سفارتی تعلقات منقطع ہو گئے اور امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف پہلا باضابطہ بائیکاٹ عمل میں لایا گیا جو امریکی بینکوں اور مالی مراکز میں ایران کے 12 ارب ڈالر سرمایہ کو منجمد کرنے سے عبارت تھا.
نخستین تحریمی که
امریکا نے ہمارے ملک کے خلاف جو پہلا بائیکاٹ کیا اور جو پہلی پابندی لگائی وہ اسلامی انقلاب کی ابتدا ہی میں تھی، یعنی سن 1979 میں. اس بائیکاٹ کے سبب ایرانی قوم کا اربوں ڈالر کا سرمایہ امریکہ میں منجمد کر دیا گیا اور یہ صورتحال اب بھی جاری ہے. مقدس دفاع کے برسوں کے دوران ہم نے ایک اور بائیکاٹ کا مشاہدہ کیا اور وہ ایرانی قوم کے خلاف صدام حکومت کی اسلحہ جاتی حمایت پر مبنی تھا. سن 1987 میں رونالڈ ریگن کے دور صدارت میں اسلامی جمہوری ایران پر دہشت گردی کی حمایت کا بے بنیاد الزام لگا کر کچھ اور پابندیاں عائد کر دی گئیں اور اس طرح ایران کے خلاف بائیکاٹ کو مزید سخت بنا دیا گیا. امریکہ کے ڈیموکریٹ صدر بل کلنٹن کے زمانے میں بھی ایران کے خلاف پابندیاں لگتی رہیں، حتیٰ کہ امریکی کانگریس نے بھی ایران کے خلاف پابندیوں کے سلسلے میں حصہ لیا اور ایران سے جن ملکوں کا تجارتی لین دین 2 کروڑ ڈالر سے زیادہ تھا انہیں بھی بائیکاٹ کی دھمکی دی گئی. ان تین عشروں میں امریکہ میں برسر اقتدار ریپبلیکنز اور ڈیموکریٹس کی جانب سے ہم پر جو پابندیاں لگائی جاتی رہی ہیں ان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں رہا ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ میں حکومت کی تبدیلی کے بعد ایران پر جو پابندی لگائی گئی وہ پچھلی حکومت کی ان پابندیوں کو مکمل اور مزید شدید کرنے والی تھی جو اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف عائد کی گئی تھی. یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ کچھ خاص ممالک کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیوں کا تقریباً 70% حصہ امریکہ سے مخصوص ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک جو دنیا میں اقتصادی عالمگیریت کا نعرہ بلند کر رہا ہے اسی نے ملکوں کے خلاف سب سے زیادہ اقتصادی پابندیاں عائد کی ہیں اور اسی نے مختلف ممالک کے خلاف پریشانیاں کھڑی کی ہیں.
تہران کے خلاف واشنگٹن کی پابندیوں کا نیا مرحلہ ایران اور عراق جنگ کے دوران تھا جو عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے ایران کو قرضے نہ دیے جانے اور ایران کو اسلحے فروخت کرنے سے روکنے اور ایران کی ہر طرح سے مدد پر پابندی کی صورت میں سامنے آیا. ایران اور عراق کی جنگ کے دوران امریکہ نے ایران کو اسلحے فروخت کرنے کی ممانعت کر دی تاکہ اسلامی جمہوریہ ایران پر ہر ممکن حد تک دباؤ ڈالا جا سکے.
در دوران 8 ساله دفاع مقدس و جنگ تحریمی
عراق کی جانب سے مسلط کردہ جنگ کے دوران یک طرفہ اقدام کے تحت اور صدام حکومت کی حمایت میں ان پابندیوں میں شدت آتی ہے. اسلحہ جاتی پابندیوں میں شدت آتی ہے، یہ کس بہانے سے ہے اور ایرانی قوم کا جرم کیا ہے؟ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اپنی ارضی سالمیت اور سیاسی خود مختاری کا دفاع کر رہی ہے، ایک ایسے عوامی اور اسلامی نظام کی حمایت کر رہی ہے جسے اس نے اپنے اختیار سے منتخب کیا ہے اور اقتدار تک پہنچایا ہے۔ ان پابندیوں کا مقصد اور ہدف ایرانی قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا اور تمام میدانوں میں اس کی ترقی و پیش رفت کو روکنا تھا، بلکہ اصل ہدف یہ تھا کہ ایرانی قوم کو انقلاب اور اسلامی نظام کے اقدار سے ہاتھ کھینچنے پر مجبور کرنا تھا۔ یہاں پر اس نقطے پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ ایران نے اپنے رقبے، آبادی، جوان افرادی قوت، قدرتی ذخائر اور قومیت کے لحاظ سے پائی جانے والی خصوصیات اور سامراج کی مخالفت، نیز خود مختاری کے جذبات کے سبب ان تمام دباؤں، اقتصادی پابندیوں، فوجی دھمکیوں، فوجی مداخلتوں اور 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کے باوجود اسلامی انقلاب اور اسلامی نظام کے اصولوں اور اقدار کا تحفظ کرتے ہوئے تمام صنعتی، اقتصادی، سائنسی، طبی اور دیگر شعبوں میں زبردست ترقی اور پیش رفت کی، جس کا اعتراف علاقے کے ممالک نے بھی کیا ہے اور دنیا کے دیگر ممالک نے بھی کیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے یک طرفہ طور پر ایران پر لگائی گئی پابندیوں کے ساتھ ہی کچھ اور پابندیاں ہیں جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران پر لگائی گئی ہیں۔ سلامتی کونسل نے ایران کے ایٹمی پروگرام، اس کی ایٹمی سرگرمیوں اور ایٹمی ٹیکنالوجی کے بہانے مکمل طور پر دوہرا معیار اپناتے ہوئے اور بعض ممالک، خصوصاً امریکہ کی طرف سے ڈالے جانے والے دباؤ کے تحت عالمی قوانین کے برخلاف اور بین الاقوامی حقوق کے منافی اقدام کے تحت ایران کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کی قراردادیں منظور کی ہیں۔ سلامتی کونسل میں منظور ہونے والی قراردادوں کی نوعیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فیصلے مکمل طور پر سیاسی اور دوہرے معیاروں پر مبنی ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صہیونی حکومت کی غیر قانونی ایٹمی سرگرمیوں پر کوئی بین الاقوامی نگرانی نہیں ہے، یہاں تک کہ اس حکومت کے ایک اعلی عہدیدار کی جانب سے واضح الفاظ میں اس بات کے اعتراف کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اسرائیل کے پاس ایٹمی وار ہیڈ موجود ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے مختلف ایٹمی ممالک سے خفیہ تعلقات ہیں اور اس کی بھی کوئی نگرانی نہیں کی جاتی ہے، ان سب کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور اس ملک کے خلاف قراردادیں منظور کی جاتی ہیں جو این پی ٹی کا رکن ہے اور عملی طور پر بھی اور سیاسی موقف کے لحاظ سے بھی اپنے وعدوں کے تئیں پوری طرح سے پابند ہے۔ اس نے اس سلسلے میں کبھی بھی قانونی لحاظ سے کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ ایسے ملک کے خلاف پابندیاں عائد کی جاتی ہیں اور اس کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے، جو پوری طرح سے دوہرے رویوں اور دوغلی پالیسی کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم نے کبھی بھی بائیکاٹ اور پابندیوں کا خیر مقدم نہیں کیا اور نہ ہی کریں گے۔ ہمارے ملک نے انتہائی عظمت اور لچک کا مظاہرہ کیا ہے تاکہ جو ممالک اس قسم کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں اپنے رویے میں تبدیلی اور اصلاح کریں۔ ایرانی قوم کو دیکھیں، ایک عوامی اور مکمل طور پر دینی جمہوری نظام کو دیکھیں، تاہم ان ممالک کو اس کی توفیق بہت کم ہی ملی ہے جو کچھ ہمیں حاصل ہوا ہے اور جو ہماری پالیسیوں کا نتیجہ ہے، وہ تمام میدانوں میں، تمام شعبوں میں مزاحمت و کامیابی اور اپنے اسلامی انقلاب نیز اسلامی نظام کے اصولوں اور اقدار کا تحفظ ہے، اور جو چیز فریق مقابل کو حاصل ہوئی ہے وہ اقتصادی نقصان، سیاسی نقصان اور اقوام کی رائے عامہ کے نزدیک مذمت ہے، یہ سب اس کو نقصانات حاصل ہوئے ہیں۔
14 مرداد سن 1375 ہجری شمسی مطابق سن 1997 عیسوی کو امریکہ کے ریپبلکن سینیٹر الفانسو ڈیمیٹو نے ایران کے خلاف اقتصادی پابندیوں کا ایک نیا منصوبہ اس وقت کے صدر بل کلنٹن کو پیش کیا، جسے کانگریس نے قبول اور منظور کر لیا، اور یہ منصوبہ قانون کی شکل اختیار کر گیا۔ اس قانون کی روح سے ہر وہ کمپنی یا حکومت جو ایران کی تیل یا گیس کی صنعت میں $4 کروڑ سے زیادہ کی سرمایہ کاری کرے گی، اسے امریکہ کی اقتصادی پابندیوں یا سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح امریکی کانگریس نے سن 1994 اور 95 میں ایران کو قرض دینے کے سلسلے میں بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی صلاحیت کو بہت کم کر دیا۔ 15 مارچ سن 1995 کو امریکی صدر بل کلنٹن نے ایک صدارتی فرمان کے تحت امریکی کمپنیوں اور ان سے وابستہ غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے ایران کے ساتھ تجارت اور ایران کی تیل اور گیس کی صنعت میں سرمایہ کاری پر پابندی عائد کر دی۔ اگلے حکم پر مئی سن 1995 میں کلنٹن نے دستخط کیے، جو ایران کے سلسلے میں خاص معاملات پر پابندی کے عنوان سے پیش کیا گیا تھا۔
بینجامن گلمن،
امریکی ایوان نمائندگان میں بین الاقوامی تعلقات کے کمیشن کے سربراہ بینجامن گلمن نے بھی اسی طرح کا ایک بل پیش کیا۔ امریکی سینٹ اور کانگریس میں منظور ہونے کے بعد یہ دونوں بل مشترکہ کمیٹی میں بھیج دیے گئے، اور ان دونوں کے مندرجات کو مدغم کرنے کے بعد ایران اور لیبیا کو سزا دینے کے قانون کے نام سے منظور ہوئے۔ بعد میں یہ قانون ڈیمیٹو قانون کے نام سے مشہور ہوا۔
جس وقت سے امریکیوں نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کیے تو انہوں نے عملی طور پر ایران پر ہر طرح کا دباؤ ڈالنا شروع کیا، اس میں اقتصادی دباؤ اور بائیکاٹ بھی شامل تھا۔ امریکی کانگریس میں منظور ہونے والا ڈیمیٹو قانون دراصل ہماری بہت ساری ضروریات کے سلسلے میں ہم پر پابندیاں مسلط کرنے کا قانون تھا۔ تمام میدانوں میں ہم پر پابندیاں لگائی گئی تھیں، ہمارے کارخانوں کو خام مال کی ضرورت تھی، اسی طرح سے بہت سے شعبوں میں بنیادی ساز و سامان کی ضرورت تھی، جیسے تیل کی صنعت میں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ملک کی معیشت میں تیل کا بڑا بنیادی کردار ہے۔ یورپی ممالک نے ہمیشہ ہی امریکہ کی جانب سے دباؤ قبول کیا ہے، اور ان کے تمام تر دعووں کے باوجود میرے خیال میں وہ امریکہ کے پیچھے پیچھے چلنے پر مجبور ہیں، اسی لیے انہیں مضبوط ملک نہیں کہا جا سکتا۔ آج جب ہم ماضی پر نظر ڈالتے ہیں اور 2 عشروں سے زیادہ ہمارے ملک پر لگے بائیکاٹ اور پابندیوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ ان پابندیوں کی وجہ سے ہی ہمارے ملک کے نوجوانوں اور سائنسدانوں کی استعداد مکمل طور پر کھل کر سامنے آ گئی۔ مثال کے طور پر جب اسلامی انقلاب آیا تو اس وقت تقریباً 60,000 امریکی فوجی ماہرین اور مشیر ایران میں تھے۔ جب وہ ایران چھوڑ کر جا رہے تھے تو ایرانی فوجیوں اور ایرانی فوجی افسروں سے کہہ رہے تھے کہ ہم عنقریب ہی واپس لوٹ آئیں گے، کیونکہ یقینی طور پر تم لوگ ان میں سے کسی بھی کل پرزے اور ساز و سامان پر کام نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے کام کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی F-14 طیاروں میں کوئی خرابی پیدا ہوتی، یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت صرف ایران اور امریکہ کے پاس ہی F-14 طیارے تھے، تو جب بھی ان طیاروں میں کوئی فنی خرابی ہوتی تھی تو امریکہ سے ٹیکنیشین یا انجینئر کلپرزے کے ساتھ ایران آتا تھا اور اسے صحیح کر کے واپس چلا جاتا تھا۔ یعنی وہ ایرانی انجینئروں کو اس کام میں مہارت حاصل کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں ٹیکنالوجی کی منتقلی پر پابندی تھی، یہ ان کی روش اور سیاست تھی، لیکن امریکہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ان دو عشروں میں ہم نے نہ صرف یہ کہ مسلط کردہ جنگ کے انتہائی سخت حالات میں ان پیچیدہ کلپرزوں کے ساتھ کام کیا بلکہ ان انتہائی حساس اور دقیق کلپرزوں کو خود ہی بنا لیا. یہاں تک کہ یہ رپورٹ بھی ملی کہ امریکی صدر نے حکم دیا تھا کہ F-14 کے اسپیئر پارٹس کے اسٹور کو تباہ کر دیا جائے تاکہ ان کل پرزوں کو ایران اسمگل نہ کیا جا سکے, جبکہ وہ اس بات کی جانب متوجہ نہیں تھا کہ بائیکاٹ اور پابندیوں کی وجہ سے ہی ایران میں ماہرین اور سائنسدانوں کی استعداد کھل کر سامنے آ گئی. اور میرے خیال میں یہ خود اعتمادی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بڑی عظیم تبدیلی تھی, اور ہم نے نہ صرف فوجی شعبے میں بلکہ نئی ایٹمی ٹیکنالوجی اور نینو ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی ان تین اشروں میں بڑی عظیم کامیابیاں حاصل کی ہیں. میرے خیال میں سلامتی کونسل کی نئی پابندیوں کا بھی وہی اثر ہوگا, یعنی اگر یہ لوگ پابندیوں کو سنجیدگی کے ساتھ نافذ کرنا چاہیں گے تو یہ قوم وہ نہیں ہے جو ہار کر بیٹھ جائے, بلکہ یہ اپنی داخلی صلاحیتوں اور استعداد سے استفادہ کرے گی اور بلا شبہ ایرانی ٹیکنالوجی اور اپنے نوجوانوں کی صلاحیتوں کی مدد سے اپنی تمام مشکلات کو دور کر لے گی.